أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. توحید کے اقسام اور توحید کے مراتب کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور توحید کے مراتب اور اقسام میں سے ایک قانون گزاری میں توحید. انسان مومن کے لیے چاہیے کہ قانون گزاری میں بھی وحدت کے قائل ہو جائے. اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آج زندگی گزارنے کے لیے قانون وضع کرنا، قانون بنانا صرف اور صرف خداوند متعال کی ذات کا کام ہے. انسان کے لیے قانون بنانے کا حق نہیں رکھتا، صرف خداوند متعال کی ذات ہیں جو انسان کے لیے قانون بنائے. اور عرض ہوا کہ توحید کے مراتب اور اقسام میں سے ایک قانون گزاری میں توحید ہے. شریعت، آئین، دستور، قانون گزاری کا حق بھی جس طرح خالقیت کا حق صرف خدا کو ہے، جس طرح ربوبیت کا حق صرف خدا کو ہے، اسی طرح قانون گزاری کا حق بھی صرف خداوند متعال کو ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ہر اس حکم کو جو قانون الہی اور حکم الہی کے دائرے سے خارج ہو، ہر وہ حکم جو قانون الہی، قانون آسمانی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے دائرے سے خارج ہو، اسے کفر، فسق اور ظلم کا سبب قرار دیتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے متعدد آیات میں، تین آیتیں جو ہیں تقریباً تین چار آیات میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو بھی خدا کے نازل کردہ حکم اور قانون کے خلاف فیصلہ کرے گا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَالظَّالِمُونَ شمار ہوگا. اور سورہ مائدہ کی 45 آیت ہے، اور اسی طرح سورہ مائدہ کی 44 آیت میں فرماتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو بھی خدا کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا تو وہ کافروں میں شمار ہوگا. اور 47 آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسقین میں شمار ہوگا. مذکورہ آیات میں خلاف تنزیل یعنی قانون الہی کے خلاف، یعنی کتاب آسمانی کے خلاف، خلاف تنزیل فیصلہ کرنے والوں کو کافر، فاسق اور جاہل بتایا ہے، اور جاہل سے تعبیر کیا گیا ہے. اور اس مقام پر فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان تینوں الفاظ کا ایک ساتھ استعمال کرنا اس بات کی علامت ہے کہ مسئلہ انتہائی سنگین ہے. حکم لگانا، قانون بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے. تنزیل کے خلاف، کتاب آسمانی کے خلاف، خدا کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف اگر کوئی فیصلہ صادر کرے، کوئی حکم لگائے، تو وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے. اس سے پتہ چلتا ہے مسئلہ بہت سنگین ہے, بہت سنگین مسئلہ ہے. اور قانون گزاری میں توحید کا عقیدہ رکھنے والا انسان ان آیات کی روشنی میں, اور قانون الہی اور تنزیل کے خلاف فیصلہ کرنے والا آدمی ان تینوں لفظ کا حقدار اور سزاوار ہے. اگر کوئی تنزیل کے خلاف فیصلہ کرے, کتاب الہی کے خلاف فیصلہ کرے, سنت پیغمبر کے خلاف فیصلہ کرے, یا کتاب الہی اور قانون آسمانی کو چھوڑ کر خود سے کوئی قانون بنائے اور اس کو جو معاشرے میں جاری کرے, تو یہ ظالمین میں شامل ہوگا, فاسقین میں شمار ہوگا, کافرین میں سے شمار ہوگا. مختصر یہ کہ قانون گزاری میں توحید کا عقیدہ بھی توحید کے مراتب میں سے ایک ہے, اور قانون گزاری کا حق صرف اور صرف خدا کی ذات کو ہے, اور انبیاء الہی اور خصوصاً پیغمبر اکرم اور ان کے جانشینوں کا فریضہ یہ ہے کہ امت کے ہر مسئلے میں, امت کے ہر مسئلے میں, چاہے انفرادی مسائل ہوں, چاہے اجتماعی مسائل ہوں, چاہے اقتصادی مسائل ہوں, چاہے سیاسی مسائل ہو, چاہے ثقافتی مسائل ہو, ہر مسئلے میں پیغمبر اور پیغمبر کے جانشینوں کا فریضہ یہ ہے کہ حکم خدا کے مطابق فیصلہ کریں, اور کسی کی خواہش کا احترام نہ کریں, کسی کی خواہش کا احترام نہ کریں, بلکہ صرف اور صرف حکم خدا کے مطابق, تنزیل کے مطابق فیصلہ صادر کریں, اور صرف قانون الہی کو معاشرے میں جاری کریں, صرف اور صرف قانون الہی کے مطابق فیصلہ صادر کریں. کیونکہ کسی کی خواہش کے احترام کرنا اور حکم خدا کے خلاف فیصلہ, جیسا کہہ رہا ہوا ان آیات کی روشنی میں صراحت کے ساتھ آیات میں بیان ہوئی ہے کہ حکم خدا کے خلاف فیصلہ اور خواہش کے مطابق فیصلہ کفر, فسق, ظلم اور جاہلیت کا سبب بنتا ہے. لہذا توحید کے مراتب میں سے ایک اہم مرتبہ, توحید کے اقسام میں سے ایک اہم قسم اطاعت, قانون گزاری میں توحید ہے. اور توحید کے مراتب میں سے ایک اور مرتبہ جس کو علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے, اطاعت میں توحید ہے. اطاعت میں توحید بھی ضروری ہے, والا مومن کا ایمان مکمل نہیں ہے, موحد کا عقیدہ توحید مکمل نہیں ہے. ان تمام مراتب پر 100% اگر عقیدہ نہ رکھتا ہو, ان پر عمل نہ کرتا ہو, تو مسلمان تو کہہ سکتے ہیں لیکن موحد نہیں کہہ سکتے. مسلمان ظاہری طور پر مسلمان تو بن سکتا ہے لیکن حقیقی معنی میں موحد نہیں بن سکتا. اور توحید کے مراتب میں سے ایک مرتبہ اطاعت میں توحید, اور اطاعت میں توحید سے مراد یہ ہے کہ حقیقی اور ذاتی طور پر بالاصالہ و بالذات صرف خدا کی اطاعت اور پیروی ضروری ہے, صرف خدا کی اطاعت اور پیروی واجب ہے. اس لیے کہ جب انسان کائنات اور کائنات کے تمام موجودات اور اپنے آپ کو خلق, خدا کا خلق کردہ اور خدا کا محتاج پائے گا, اور صرف خدا کی ذات کو لائق اطاعت, لائق بندگی, لائق حمد و ثنا اور لائق اطاعت سمجھے گا, چونکہ وہ اسے یقین حاصل ہو گیا ہے کہ تمام موجودات کا خالق صرف ایک ہے, لہذا اس کے عقل یہ حکم دے گی. جب کائنات کا خالق صرف ایک ہے, کائنات کا خدا صرف ایک ہے, تو صرف اسی کی اطاعت واجب ہے. احکام خداوندی کے سامنے بغیر کسی شرط اور قید کے تسلیم ہو جانا اور ہر اس حکم کو ٹھکرا دینا جو خدا کی معصیت کے لیے ہو, اطاعت میں توحید کا نتیجہ اور ثمرہ ہے. لہذا موحد توحید پر حقیقی معنوں میں یقین رکھنے والا صرف خدا کی اطاعت کرتا ہے. اگر بعض دوسرے افراد کی اگر اطاعت کرتے ہیں, مثال کے طور پر انبیاء کی اگر انسان اطاعت کرتے ہیں, پیغمبر خاتم کی اگر انسان اطاعت کرتے ہیں, خاتم الانبیاء کی اگر ہم اطاعت کرتے ہیں, ان کے جانشینوں کی اگر ہم اطاعت کرتے ہیں, ماں باپ کی اگر ہم اطاعت کرتے ہیں, استاد کی اگر ہم اطاعت کرتے ہیں, فقیہ کی ہم اگر پیروی کرتے ہیں اور ان کا اگر اطاعت لازم ہے, تو خود پروردگار کے حکم کی وجہ سے اور پروردگار کے حکم اور ارادے کی وجہ سے ہم ان کے اطاعت کو واجب سمجھتے ہیں. خود خداوند متعال نے ان کے اطاعت کو واجب قرار دیا ہے. حقیقت میں یہ خود بھی حقیقت میں خدا کی اطاعت ہے. پیغمبر کی اطاعت حقیقت میں خدا کی اطاعت ہے, ماں باپ کی اطاعت حقیقت میں خدا کی اطاعت ہے, استاد کی اطاعت حقیقت میں خدا کی اطاعت ہے, فقیہ کی اطاعت حقیقت میں خدا کی اطاعت ہے, امام معصوم کی پیروی اور اطاعت حقیقت میں خدا کی اطاعت ہے. اس لیے کہ خود خدا نے حکم دیا ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, بالذات صرف اللہ کی اطاعت واجب ہے. پھر رسول کی اطاعت کرو چونکہ خدا نے حکم دیا ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور صاحبانِ امر کی اطاعت کرو, یعنی پیغمبر کے حقیقی جانشینوں کی اطاعت کرو, امام معصوم کی اطاعت کرو. انشاءاللہ اگلی بحثوں میں اس حوالے سے مزید گفتگو ہوگی. لہذا اطاعت میں توحید کا مقصد یہ ہے, اولاً و بالذات صرف اور صرف خدا کی اطاعت واجب ہے, اور انسان کو اس بات پر یقین حاصل کرنا چاہیے کہ اطاعت صرف خدا کی اطاعت واجب اور لازم ہے اور ضروری ہے. خدا کے علاوہ کسی کے اطاعت اولاً و بالذات انسان پر واجب نہیں ہے. اگر پیغمبر اکرم, امام معصوم, ماں باپ کی اطاعت, فقیہ کی اطاعت اگر ہم کرتے ہیں, تو خدا کے حکم سے ہے, قرآن کے حکم کی وجہ سے, اور حقیقت میں یہ خدا ہی کی اطاعت ہے. اس لیے کہ ان کی اطاعت کا حکم خود خداوند متعال نے دیا ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے آنے والے دروس میں اور سبق میں انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی. لہذا توحید کے مراتب میں سے اور توحید کی قسموں میں سے ایک اہم قسم اطاعت میں توحید ہے, اور توحید کی قسموں اور مراتب میں سے ایک اہم ترین اور حساس ترین قسم توحید عبادی اور عبادت میں توحید ہے. قرآن مجید نے بھی تمام چیزوں سے زیادہ, تمام احکام سے زیادہ, توحید کے تمام مراتب سے زیادہ, توحید بالذات اور توحید صفاتی اور توحید ذاتی سے ہٹ کر توحید کے دوسرے تمام مراتب سے زیادہ عبادت میں توحید پر زور دیا ہے. توحید صفاتی, توحید ذاتی, توحید بالذات, توحید ذات میں توحید اور خدا کے صفات میں توحید پر عقیدہ رکھنے کے بعد جو سب سے زیادہ قرآن مجید میں جس توحید پر زور دیا گیا ہے, وہ عبادت میں توحید پر قرآن مجید میں بہت زور دیا ہے, اور تمام جن و انس کو, نہ صرف انسان کو, تمام جن و انس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ صرف اور صرف خدا کی عبادت کی جائے, صرف اور صرف خدا کی بندگی کی جائے, صرف اور صرف خدا کی عبادت کی جائے, اور عبادت اور بندگی اور پرستش قرآن کی متعدد آیات میں تاکید ہوئی ہے, عبودیت و بندگی, عبادت, پرستش صرف اور صرف خدا سے مخصوص ہے, اور ذات پروردگار کے سوا کوئی بھی موجود عبادت اور پرستش کے لائق نہیں ہے. اسے عبادت میں توحید کہا جاتا ہے. یہ توحید عبادی کے معنی کے حوالے سے, لیکن توحید عبادی میں اور عبادت میں توحید کے بارے میں سب سے اہم بات جو ہے خود عبادت کے معنی کی شناخت ہے. عبادت سے کیا مراد ہے, عبادت کا معنی کیا ہے, عبادت کا مقصد کیا ہے, عبادت یعنی چی, عبادت کے معنی کیا ہے, عبادت کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عبادت کے معنی کو صحیح طریقے سے سمجھے بغیر عبودیت میں توحید کے مرتبے پر انسان فائز ہو ہی نہیں سکتا. توحید عبادی میں سب سے اہم نقطہ اور سب سے اہم بحث اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ عبادت کے معنی کی شناخت پیدا کریں. عبادت یعنی چی, عبادت کا معنی کیا ہے, کیونکہ جیسا کہ بیان ہوا سب مسلمان اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں, ہر کلمہ پڑھنے والے اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ عبادت صرف اور صرف خدا سے مخصوص ہے. کوئی اختلاف نہیں اس میں, سب کہتے ہیں عبادت صرف اور صرف خدا سے مخصوص ہے, پرستش صرف اور صرف خدا سے مخصوص ہے, بندگی صرف اور صرف خدا سے مخصوص ہے, اور اس کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کریں. یہ سب کا متفق علیہ فیصلہ ہے. کسی اور کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں, یہ تمام مسلمانوں کا مجموعی فیصلہ ہے, اور عقل و نقل بھی کا حکم بھی یہی ہے, عقل کا بھی یہی حکم ہے اور نقل کا بھی حکم یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ بات مسلم ہو گئی کہ خدا واجب الوجود ہے, خدا کمال مطلق ہے, اس کائنات کی ہر شے ہو اور ہر امر میں, خواہ وہ تخلیق کے لحاظ سے ہو یا اس کائنات کے چلانے, تدبیر اور کنٹرول کے اعتبار سے ہو, کوئی بھی خدا کا شریک نہیں ہے. یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں, تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے. کائنات کے تمام موجودات, کائنات میں موجود تمام ذاتیں, کائنات کے تمام مخلوقات, کائنات کے تمام موجودات, چاند, سورج, ستارے, بادل, دشت و بیابان, ہوا, بارش, رعد و برق, آب و آتش, باد و خاک, آسمان و زمین, پہاڑ, دریا, سمندر, انسان, فرشتے اور جنات, سبھی اس کے زیر حکم ہیں. ایک مسلمان کا عقیدہ ہے اور اس ذات کے حکم کے تابع ہے سب. پھر خدا کے علاوہ دیگر موجودات کی پرستش کرنا معنی نہیں رکھتا. جب سب کچھ اس کے حکم کے ماتحت ہے تو پھر کسی اور کی عبادت کیا معنی رکھتا ہے, معقول نہیں ہے. لہذا عبادت, پرستش, عبودیت و بندگی صرف اور صرف خدا کی ذات سے مخصوص ہے, چنانچہ قرآن مجید کی متعدد درجنوں آیات میں ہم دن میں کئی بار تکرار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ عبادت میں توحید کا اقرار کر رہے ہیں ہم نماز کی حالت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اطاعت میں توحید کے ہم توحید کا ہم اقرار کر رہے ہیں. دن میں کتنے دفعہ ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن واقعا عملاً بھی ایسا ہے. قرآن کی درجنوں آیات میں عبادت میں توحید پر تاکید ہوئی ہے، اسی لیے واجب قرار دیا ہے دن میں کم از کم 10 دفعہ اس آئے مبارکہ کی تلاوت کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اتنی تاکید ہوئی ہے. اور اصلاً اس سے بھی بالاتر جن و انس کی خلقت کا مقصد اور هدف خدا کی پرستش ہے، عبودیت و بندگی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کتنی تاکید ہو رہی ہے قرآن آیات میں توحید عبادی پر، عبادت میں توحید پر اتنی تاکید ہوئی ہے. کہتے ہیں اصلاً جن و انس کی خلقت کا مقصد اور هدف نہائی اور هدف غائی، غرض غائی غرض نہائی اور آخری مقصد خدا کی عبادت اور خدا کی اطاعت اور خدا کی بندگی اور خدا کی پرستش ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الا ليعبدون، یہ توحید عبادت کی اہمیت ان آیات سے واضح ہو رہی ہے. اور اسی طرح تمام انبیاء اور مرسلین، 124,000 انبیاء آئے ہیں اور ہر نبی کے اوصیاء آئے ہیں، اولو العزم انبیاء کے 12 وصی اور جانشین خداوند متعال نے انتخاب کیا ہے. انشاءاللہ امامت کی بحث میں اس کی تفصیل سے بحث ہوگی. ہر نبی اولو العزم کے صاحب آئین و شریعت نبی کے 12 جانشین خداوند متعال نے بھیجے ہیں، وہ بھی معصوم جانشین. تمام انبیاء و مرسلین اور ان کے تمام اوصیاء کی تبلیغ کا عنوان، اور تمام انبیاء اور مرسلین اور ان کے جانشینوں کی دعوتوں کا بنیادی عنصر عبادت میں توحید اور توحید در عبادت تھا. تبلیغ کا عنوان ہی عبادت میں توحید تھا، عنوان توحید در عبادت، تمام انبیاء کی تبلیغ اور دعوتوں کا اصلی عنصر اور اس تبلیغ کا عنوان تھا. چنانچہ قرآن مجید میں اس حوالے سے بھی ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتٍ، نہ صرف خاتم پیغمبر خاتم الانبیاء کی امت میں، نہ صرف موسیٰ کی امت میں، نہ صرف عیسیٰ کی امت میں، نہیں، آدم سے لے کر خاتم تک، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتٍ رَسُولًا، یقیناً ہم نے ہر امت میں، ہر امت میں آدم سے لے کر خاتم تک ہر امت میں ایک رسول بھیجا. کام کیا تھا، ڈیوٹی کیا تھی، ذمہ داری کیا تھی، بنیادی ذمہ داری کیا تھی؟ اہم ذمہ داریوں میں سے ایک تمام انبیاء اور تمام رسولوں کی ذمہ داریوں میں سے، ڈیوٹی میں سے اہم ڈیوٹی اور اہم ذمہ داری یہ تھی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، لوگوں کو خدا کی بندگی کی طرف دعوت دے، تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت کی بندگی سے، طاغوت کی عبادت سے پرہیز کریں. سب کا نعرہ یہی تھا، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے، طاغوت کی پرستش سے، طاغوت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے پرہیز کرو. یہ تمام انبیاء کے تبلیغ کا عنوان تھا. اتنی اہم ہے توحید در عبادت، عبودیت میں توحید بہت اہم مسئلہ ہے. توحید کے تمام درجات میں سے سب سے اہم درجت عبودیت اور عبادت میں توحید ہے. قرآن میں اسی لیے اتنی تاکید ہوئی ہے وَلَقَدْ أَبْعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں پیغمبر بھیجے ہم نے, رسول بھیجے, کوئی امت حجت کے بغیر ہم نے خالی کسی امت کو نہیں رکھا تاکہ اتمام حجت ہو جائے. اور ان سب کا نعرہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ وحدہ لا شریک, یکتا اللہ اور خدا یکتا اور واحد کی پرستش کرو, خدا واحد کی عبادت کرو, واجتنب الطاغوت اور طاغوت کی عبادت اطاعت پرستش اور ان کے سامنے سر تسلیم خرم کرنے سے پرہیز کرو. یہ تمام انبیاء کا نعرہ تھا بعثت کے اصلی مقاصد میں سے, مقصد اصلی یہی تھا. بلکہ عرض ہوا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, انبیاء کی بعثت کی تو بات ہی نہیں ہے, تمام جن و انس کی خلقت کا ہدف اور مقصد توحید عبادی تھا. اتنا اہم مسئلہ ہے. اور دوسری آیت میں سورہ انبیاء میں ارشاد ہو رہا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول, اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا, الا نوحی الیہ, مگر یہ کہ اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے, جو بھی نبی ہم نے بھیجے اس کی طرف ہم وحی کرتے رہے کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی, میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے, اس پیغام کو پہنچا دو مخلوقات تک, میرے رسول, میرے پیغمبر, میرے حبیب. انہ لا الہ الا انا, میرے اس پیغام کو پہنچا دو میرے مخلوقات تک, میرے بندوں تک, میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. لہذا جب میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لہذا فاعبدونی, تو تم لوگ صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو. جب میرے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے, کوئی رازق نہیں ہے, کوئی رب نہیں ہے, کوئی پروردگار نہیں ہے, کوئی پالنے والا نہیں ہے, کوئی چلانے والا نہیں ہے, کوئی وجود میں لانے والا نہیں ہے, کوئی خالق نہیں ہے, تو میرا حق بنتا ہے کہ تم لوگوں کو یہ حکم دے کہ صرف اور صرف میری اطاعت کرو, میری عبادت کرو. عبادت میں توحید اتنا اہم مسئلہ ہے. اور سورہ مریم میں ارشاد ہوا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ, اللہ میرا بھی پروردگار ہے, تمہارا بھی پروردگار ہے, ہم دونوں کا پروردگار ہے. جب ہم دونوں کا رب ہے, جب ہم دونوں کا پروردگار ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں فاعبدوہ, لہذا صرف اور صرف اسی کی اطاعت کرو, طاغوت کی اطاعت سے دستبردار ہو جاؤ. فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم, دن میں کئی دفعہ ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ صراط مستقیم ہی ہے. صراط مستقیم یعنی عبودیت میں توحید, صراط مستقیم یعنی عبادت میں توحید, اسے کہتے ہیں صراط مستقیم. صرف خدا کی وحدانیت پر عقیدہ کافی نہیں ہے, خدا کی خالقیت کا عقیدہ کافی نہیں ہے, خدا کی الوہیت کا عقیدہ کافی نہیں ہے, خدا کی ربوبیت کا عقیدہ کافی نہیں ہے, بلکہ ان تمام عقائد کے مراتب کے ساتھ, ان تمام میں توحید کے عقیدے کے ساتھ عبادت میں توحید کا عقیدہ اگر کامل نہ ہو تو وہ موحد نہیں ہے حقیقی معنی میں. لہذا صرف اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم, جو دن میں کئی دفعہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر جو تم دعا مانگتے ہو, اس صراط مستقیم یہی ہے, یہی سیدھا اور مستقیم راہ ہے, یہی سیدھا اور مستقیم راستہ ہے خدا کی عبادت اور پرستش کا نام صراط مستقیم ہے. خدا کی عبادت اور پرستش میں یکتائی کا عقیدے کا نام صراط مستقیم ہے. عبادت میں توحید کا نام صراط مستقیم ہے. لہذا اس مسلم الصبور اصل میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ عبادت کا حق, پرستش کا حق, بندگی کا حق, اطاعت کا حق صرف اور صرف خدا کا ہے, کوئی شک نہیں. واقعا اگر کوئی لا الہ الا اللہ جو بھی زبان پہ جاری کرے, کسی کو اس بارے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ضروریات دین میں سے ہے. عبادت کا حق صرف اور صرف خدا کا ہے, اور عبودیت و بندگی اور پرستش صرف اور صرف ذات پروردگار سے مخصوص ہے. اسی بنا پر غیر خدا کی عبادت اور غیر خدا کے لیے سجدہ کرنا شرعاً اور عقلاً جائز نہیں ہے, شرعاً اور عقلاً حرام ہے, شرعاً اور عقلاً بدعت ہے, شرعاً اور عقلاً شرک ہے, اور شرعاً اور عقلاً جائز نہیں ہے غیر خدا کی پرستش کرنا اور غیر خدا کی عبادت کرنا. اور اس اسلامی اصل یعنی عبادت میں توحید, توحید در عبادت, اور عبادت میں توحید پر ایمان نہ رکھنے والا کی مقرر ناراض ہوا, عبادت میں توحید کا پر ایمان نہ رکھنے والا موحد نہیں ہو سکتا, تعارف کی کوئی بات نہیں. اور جیسا کہہ رہا ہوا, یہ وہ اصل ہے جو تمام انبیاء کی تبلیغ کا کلی عنوان اور ان کی دعوتوں کا بنیادی عنصر تھا. لہذا اس اصل کے مسلم ثبوت ہونے میں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اختلاف کس چیز میں ہے؟ اختلاف اس میں ہے, لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ عبادت اور غیر عبادت کی شناخت اور پہچان کا معیار کیا ہے. شرک اور بندگی کا معیار کیا ہے؟ عبودیت اور بندگی کا معیار کیا ہے؟ عبادت اور غیر عبادت کی شناخت کا معیار کیا ہے؟ اختلاف اس میں. انشاءاللہ اگلے درس میں اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.